بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ارشاد فرمایا، اے ابو موسیٰ، پکی بات یہ ہے کہ تم کو آل داؤد کی بانسری میں سے ایک بنسری دی گئی ہے، یہ قبیلہ اشعر کے بڑے معزز فرد ہے. ابو موسیٰ تو ان کی کنیت ہے، عبداللہ ابن قیس ان کا نام ہے. انہوں نے حبشہ کی ہجرت بھی کی اور مدینۃ المنورہ کی ہجرت بھی کی. سن 52 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے. بڑی پیاری آواز اللہ کی طرف سے ان کو ملی تھی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ان کے محلے سے گزرے، ان کی تلاوت سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ قبیلہ اشعر کے محلے سے جو تلاوت کی آواز آتی ہے، میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ آپ کا خاندان کا محلہ ہے. اتنی سریلی اور پیاری آواز اللہ نے حضرت ابو موسیٰ کو عطا فرمائی تھی. اب مزمار کا لفظ آیا حدیث میں، جس کے معنی آتے ہیں بنسری کے، جو بانس کے اندر سوراخ کر کے بنائی جاتی ہے. یہاں حسن صوت مراد ہے، اور آل داؤد سے مراد ہے خود حضرت داؤد علیہ الصلات والسلام کی ذات. آل بمانہ شخص، یعنی داؤد علیہ الصلات والسلام کی شخصیت کو اللہ کی طرف سے جو خوش الہانی ملی تھی، اس کا کچھ حصہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھی اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. جی،
وروي عن سيدنا رضي الله تعالى عنه قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. قيل لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. متفق عليه.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں چار افراد نے قرآن کریم کو جمع کیا. کیا مطلب چار افراد کے قرآن جمع کرنے کا؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ انصار کے قبیلہ خزرج میں سے ان چار افراد نے قرآن مجید کو جمع کیا. مطلق صحابہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ دیگر صحابہ کرام میں بہت سارے حفاظ تھے، بہت سارے قرآن کو یاد کرنے والے دوسرے حضرات بھی تھے. یہاں مراد لیا جائے گا انصار کے خزرج خاندان میں ان چار افراد نے قرآن کو اچھی طریقے سے جمع کیا ہے. اور یہ جو جملہ انہوں نے استعمال کیا، یہ قبیلے اوس کی فضیلت کے مقابلے میں، وہاں تقابل چلتا تھا دینی فضیلت میں کہ قبیلے اوس کے چار نامور حضرات گزرے، ایک حضرت حنزلہ جن کو غسیل الملائکہ کا لقب ملا، دوسرے حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، تیسرے خزیمہ ابن ثابت چوتھے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہم کے آگے روایت آ رہی ہے کہ ان کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا. تو یہ چار اوسی صحابہ ہیں. تو خزرج کے اندر یہ چار صحابہ جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کرنے کی خصوصی خدمت انجام دی. دوسرا مطلب, ان چار حضرات کو جمع قرآن کے سلسلے میں شہرت حاصل ہوئی. یعنی قرآن مجید کو جمع کرنے کے اندر جو افراد مشہور ہوئے, ان مشہور ہونے والوں میں یہ چار افراد ہیں. تیسرا مطلب, یہاں جو حدیث میں چار کا عدد آیا ہے یہ دوسرے کو خارج کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ ان چار حضرات نے بھی کیا اور دوسرے بھی بہت سارے حفاظ کرام دے, لیکن یہ چار حضرات کا یہاں پر خاص طور پر تذکرہ کیا گیا. حفاظ صحابہ دو مرتبہ بڑی مقدار میں شہید ہوئے. ایک تو بیر معونہ کے واقعے میں 70 صحابہ جو حفاظ تھے, اور دوسرا جنگ یمامہ کے موقع کے اوپر. اب یہ چار کون؟ حضرت عبی بن کعب, حضرت معاذ ابن جبل, حضرت زید ابن ثابت. یہ تینوں مشہور ہیں, تینوں کا تذکرہ پیچھے ہو چکا. چوتھے ہیں حضرت ابو زید. اسی لیے راوی نے حضرت انس کو پوچھا کہ حضرت یہ ابو زید کون صحابی ہے؟ تو کہا میرے چچاؤں میں کہ ایک چچا ہے, سعد ابن عمر ان کا نام تھا. بعض کہتے ہیں کہ قیس ابن سکن ان کا نام تھا. جی
قتل يوم احد فلم يجد له ما يكفل فيه الا نمره, فكنا اذا غطينا راسه خرجت رجلاه, واذا غطينا رجليه خرج راسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها راسه وجعلوا على رجليه من الاذق ومنا اي ما عده ثمرته فهو يهدمها, متفق عليه.
حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی, اور ہجرت کا مقصد تھا اللہ تعالی کی خوشنودی کو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے. یعنی ہم نے جو حضور کے ساتھ ہجرت کی, وطن چھوڑنے کی مشقت گوارا کی, تو اس کے پیچھے ہمارا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا. معلوم ہوا کہ ہجرت جیسا عمل رضا الہی کے لیے ہوگا تو اجر کا باعث ہوگا. فوقع اجرنا علی اللہ, تو ہمارا ثواب اللہ کے یہاں پکا ہو گیا. فمنا من مضى لم یاکل من اجره شیئا منہم, ہم میں سے ہمارے بہت سارے ساتھی وہ ہیں جو دنیا سے گزر گئے اور انہوں نے اپنے اجر میں سے کچھ بھی نہیں کھایا. یعنی ہمارے بعض رفقائے کرام وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں غزوات میں ہجرت میں بڑی مشقت برداشت کی, اور وہ مشقت برداشت کر کے وہ دنیا سے چلے گئے اور دنیا میں کوئی بھی راحت کا مزہ انہوں نے چکھا نہیں. یعنی دور فتوحات آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. ان کو غنیمت اور سلطنت کی راحت یہ سب زمانہ دیکھنے کو نہیں ملا. ان میں سے ایک ہمارے ساتھی ہے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ, غزوہ احد کے اندر شہید کیے گئے. تو ان کے لیے کفن کا بھی کفن بھی ہم لوگ پا نہیں سکے. ان کے لیے اتنا کپڑا بھی پایا نہیں گیا کہ कि जिससे उनको कफन दिया जा सके। क्या मिला? एक चादर मिली, नमी रतुन ऊनी चादर को कहते हैं, जिसमें सफेद सियाह धारियां बनी हुई हो, देहाती लोग इस्तेमाल करते। बस एक चादर थी अब साहब इब्ने उमेर को पहनाने के वास्ते। जब हम उनके सर पर चादर ढांकते थे तो पैर निकल जाते थे, और जब पैर पर चादर ढांकते थे तो सर खुल जाता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चादर से उनके सर को ढांक लो और दोनों पैर पर इस खिर घास को डाल दो। कितनी बड़ी मशक्कत उठाई इन लोगों ने, यानी दुनिया में इतनी मशक्कत, इतनी मेहनत के बाद भी वो लोग फकर ही के आलम में दुनिया से गए। दुनिया में राहत के अय्याम इनको देखने को नहीं मिले। और हम में से हमारे पास साथी वो हैं कि जिनके फल पुख्ता हो गए, यानी कि जिन्होंने मेहनत की, मुजाहदा किया, हिजरत की, मशक्कत उठाई, लेकिन बाद में क्या हुआ कि फुतुहात हुई, गनीमत का माल मिला और दुनिया में ही में उनके फल पक गए। फहुवा यहदी बुहा, वो उस फलों को चुन रहे, फलों को खा रहे, फलों को इस्तेमाल कर रहे। तो गोया हजरत साहबा में दो तबके, बाजों ने मेहनत मशक्कत बर्दाश्त की और दुनिया की राहत देखने से पहले इंतकाल, शहादत, और बहुत सो को जो है दुनिया में मेहनत मशक्कत के बाद फतह, गनीमत, खुशी के अय्याम देखने को मिले। ये दो तरह के साहबाए किराम। एक हदीस में आता है कि अगर किसी गजवे के अंदर गनीमत पा लेवे तो समझो कि उनको दो सुल्स अजर दुनिया ही में मिल गया है, और एक ही सुल्स अजर आखिरत के लिए बाकी रहा। अंदाजा लगाओ कि दुनिया के अंदर जो अजर मिल जाता है वो अजर जो है आखिरत के कितने सवाब को घटाने वाला है। गनीमत के बारे में जब ये रिवायत में आता है कि दो सुल से अजर दुनिया ही में मिल गया, एक ही सुल से उसका आखिरत के लिए बाकी बचा, इसलिए ये बड़ा डरने का मकाम है कि हम जो दीन का काम करते हैं और उसके इवज में दुनिया के तालिब होते हैं, तो ये डरने की चीज है कि कहीं ये ना हो कि ये जो दुनिया मिल जाए, तनख्वाह मिल जाए, उजरत मिल जाए, तोहफे तहाइफ मिल जाए, ये हमारी दीनी जद्दोजहद का दुनिया ही में बदला मिल जाए, ऐसा ना हो। इसीलिए इस रिवायत को सामने रखकर डरना चाहिए। इन्ना हाउला युहिबुनल आजीला, नकद आने वाली चीज को ये लोग चाहते हैं, यानी दुनिया। वयदरुन वराहुम यौमन सकीला, और पीछे भारी भरखम दिन यानी कयामत को बाकी छोड़ रहे हैं। तो ये था हजरत साहबा का डर। हजरत मुसाब इब्ने उमेर के बारे में आता है कि इन्होंने हबशा की भी हिजरत की थी, और बैते उकबा सानिया के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीने मुनव्वरा मुअल्लिम बना के भेजा था। हुजूर की हिजरत से पहले हुजूर ने इनको भेज दिया था मुअल्लिम बना करके, और इन्होंने हिजरत से पहले मदीना के अंदर जुमा पढ़ा। हुजूर की हिजरत से पहले ईमान लाने से पहले बड़ी ऐश वाली जिंदगी गुजारते थे, अय्याशी वाली, बड़ी मौज मजे की जिंदगी गुजारते थे। ईमान लाए तो जहद इख्तियार कर लिया। रिजालुन सदकु माहदुल्लाह अलैह फमिनहुम मन कदा नहबा वमिनहुम मन यंतज़िर, ये आयत हजरत मुसअब इब्ने उमेर ही के बारे में नाजिल हुई। चलो
عرش الرحمن
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا سعد ابن معاذ کی موت پر. دوسری روایت میں یوں آیا, رحمان کا عرش ہل گیا سعد ابن معاذ کی موت کے اوپر. یہ ہیں سعد بن معاذ بن نعمان اشحلی, قبیلے اشحل سے ان کا تعلق ہے جو اوس کی شاخ ہے. اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے. حضور نے حضرت مصعب کو پہلے بھیج دیا تھا نا, تو ان کی محنت کی برکت سے ایمان لانے والوں میں سے یہ ہے. اور ان کے ایمان لانے کے اوپر پورا قبیلے بنو اشحل ایمان لے آیا, چونکہ یہ سردار تھے. سید الانصار کا لقب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عنایت فرمایا. سن 5 ہجری میں غزوہ قریظہ, غزوہ خندق کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے. وفات کے وقت ان کی عمر 37 سال کی تھی. کہتے ہیں کہ ان کے جنازے میں 70,000 ملائکہ حاضر ہوئے تھے حضرت سعد ابن معاذ کے جنازے کے اندر. اب یہ جو روایت آئی کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا, تو اس کا ایک مطلب یہ لیا گیا ہے حقیقت میں ہلنا, کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ان کی روح کے آمد کے اوپر, کہ عالم بالا میں حضرت سعد کی روح پہنچی تو ان کی روح کی آمد کے اوپر مارے خوشی کے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے ہل اٹھا. اس سے شراح نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ بھائی جمادات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے علم اور تمیز رکھا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ جمادات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے علم اور حس دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہے. نمبر 2, بعض حضرات کہتے ہیں کہ عرش سے اہل عرش مراد ہے, کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے, عرش کے ارد گرد والے فرشتے وہ خوش ہو گئے اور خوشی میں جھوم اٹھے حضرت سعد کی روح مبارک کے پہنچنے کے اوپر. نمبر 3, ہل جانا یہ کنایا تھا ان کی وفات کا حادثہ عظیم الشان ہے. اس بات سے کہ حضرت سعد کی وفات کا حادثہ کیسا ہے, عظیم الشان ہے, اس بات کو بتلانے کے لیے اہتز کا لفظ آیا. جیسے طلاق کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب کوئی طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. مطلب یہ کہ ایک طلاق کا واقعہ اتنا عظیم الشان ہے, اس طرح سے یہ بھی ہے. نمبر 4, حضرت سعد کے چلے جانے پر یہ اتنی عظیم مصیبت تھی کہ اس مصیبت کو اہتز عرش الرحمن سے تعبیر کیا گیا. جی,
وروي عن البراء رضي الله تعالى عنه قال أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يمسونها ويتعجبون من ليلها, فقال تعجبون من ليل هذه لبدا ديلا سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. متفق عليه.
حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی جوڑا ہدیے میں پیش کیا گیا, تو صحابہ کرام اس کو چھونے لگے, ہاتھ لگانے لگے, اور اس کے نرم نازک ہونے کے اوپر تعجب کرنے لگے. اس سے صحابہ کے فخر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے کبھی اس طرح کا ریشمی کپڑا دیکھا نہیں تھا. اور جو ہے ان کو اس پر بڑا تعجب ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیاوی چیز پر ان کے تعجب کو دور کرنے کے لیے اخروی نعمت یاد دلا دی. اتعجبون من لین ہذہ, اس ریشمی کپڑے کے نرم و نازک ہونے سے تم تعجب کرتے ہو. سنو, سعد ابن معاذ کے رومال جنت کے اندر اس سے بھی بہتر اور زیادہ نرم ہے. یعنی ان کو جو رومال کے ٹکڑے دیے گئے ہیں نا سعد ابن معاذ کو جنت میں, وہ اس سے بھی زیادہ بہتر اور زیادہ نرم دیے گئے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جنت کی چھوٹی چیز اتنی نرم و نازک ملائم, تو بڑے بڑے قیمتی لباس کا تو حل کیا ہوگا. یلبسون من سندس اور استبرق, اس کا تو پھر کیا حال ہوگا وہاں پر. جب رومال جو ہے اتنے قیمتی ہے تو پھر عام متن رومال جو ہے کپڑے سے کم قیمت کا ہوتا ہے. یعنی سمجھو کہ آدمی 500 روپے میٹر کا کپڑا لاتا ہے تو 50 روپے کا رومال ہوتا ہے جیب کے اندر. جی لكثير
انما لي لكثير وان ولدي وولد ولدي لا تعادون على نحو المئة اليوم متفق عليه.
حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول, عرض کی انہوں نے, انس آپ کے خادم ہے حضور, انس آپ کے خادم ہے, آپ کی خدمت پر آخرت میں تو اس کو اجر ملے گا ہی ملے گا, لیکن دنیا میں بھی انس کو آپ کی خدمت کی برکت سے کچھ مل جاوے ایسی کچھ دعا کر دو حضور. یہ ان کی والدہ نے آپ کو عرض کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی, ہے اللہ ان کے مال کو زیادہ فرما دیجئے. اب مال کے اندر برکت کی دعا مانگی زیادتی کی, اور ان کی اولاد کو بھی زیادہ فرما دیجئے, اور جو نعمت بھی آپ ان کو دیوے اس میں برکت عطا فرما دیجئے. اب حضور کی دعا کی برکت کا ظہور کیسے ہوا؟ انس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے پاس بہت زیادہ مال ہے. انا لام تاکید, جملہ اسمیہ, ٹریپل تاکید ہے اس کے اندر کہ میرے پاس بہت مال ہے. عام طور پر لوگوں کی باڑیوں میں درختوں پر پھل سال میں ایک مرتبہ آتا ہے, حضرت انس کے یہاں 2 مرتبہ پھل آیا کرتے تھے, اتنا مال تھا ان کے پاس. رہا حضور نے جو اولاد کی لائن کی دعا فرمائی, تو یقیناً میری اولاد اور میری اولاد کی اولاد, پوترے نواسے 100 کے اوپر ہو گئے ہیں, 100 کے اوپر, سینچری بیٹسمین 100 کے اوپر. دیکھیے اب یہاں حضرت انس کی کتنی اولاد تھی, تو بعض روایت کے اندر یہ ہیں کہ 125 بلا واسطہ اولاد تھی حضرت انس کی, پوتے پوتی نواسے نواسی کے علاوہ کتنے, 125. سننے کی بھی ہمت ہے, 125 اولاد تھی ان کی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ 100 اولاد تھی, تیسرا کال یہ ہے کہ 80 اولاد تھی. 80 کا کال ہوئے, 100 کا ہوئے, 125 کا ہوئے, تو ابھی اور اس میں صرف 2 لڑکیاں تھیں, باقی سب لڑکے تھے, لڑکیاں صرف 2. 100 والے کال میں 98 لڑکے نے 2 لڑکیاں, ایک دارالعلوم ہی چلے گھر میں, جامعہ بیت العلوم گھر میں ہی مدرسہ کھول لینے کا. اور آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ 100 کے قریب اولاد تو دفن کی, یعنی حضرت انس کے حیات میں انتقال ہوا, یا یہ کہ آپ کے بیٹے نے جو ہے حضرت انس کے سامنے یا آگے پیچھے دفن کیا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حجاج جب بصرہ آیا تو اس کے آنے سے پہلے 120 اولاد کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کو دفن بھی کر چکے تھے. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی بہت لمبی ہو گئی. ظاہر بات ہے کہ آدمی کی عمر لمبی ہوتی ہے تو وہ جو حکایت لطیف پڑھی ہے آپ لوگوں نے, فارسی کی ایک کتاب ہے حکایت لطیف نام کی, تو اس میں ایک سا حکایت آتی ہے وہ کہ بادشاہ کے دانت ٹوٹ گئے, پھر اس کی تعبیر یہ دی گئی تھی کہ بھئی آپ کی اولاد کا آپ کے سامنے انتقال ہوگا اور آپ کی عمر ان سے بڑی ہوگی. وہ تعبیر کا فرق جو وہاں پر ہے وہ, تو انسان کی عمر لمبی ہونے کے اندر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی عمر لمبی ہوگی تو قریبی چھوٹے رشتے داروں کی موت بھی اس کو دیکھنی پڑتی ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حمزہ تھی, یہ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں. 12 سال کی عمر میں حضور کی خدمت شروع کی اور سن 91 ہجری کے اندر بصرہ میں وفات ہوئی, اور وفات کے وقت پر 103 سال کی آپ کی عمر تھی. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے قبیل سے ہے کہ حضرت انس کو آپ کی دعا کی برکت سے لمبی عمر, مال کی کثرت, اولاد کی کثرت, یہ معجزات کے قبیل سے ہیں. بعض شرائے حدیث کے ایک مسئلہ مختلف ہی ہے کہ بھئی فقیری بہتری کے مالداری بہتری, تو جو حضرات مالداری کی بہتری کی طرف گئے ہیں وہ لوگ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو مال اور اولاد کی کثرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور حضرت انس کو یہ نعمت نصیب ہوئی. تو اس کا جواب یہ دینے کا کہ دنیاوی نعمت کی طلب اسی وقت پر اچھی ہے جبکہ فتنوں سے حفاظت ہو, ورنہ انما اموالکم واولادکم, فتنہ کا منظر ہو کہ آدمی مال اولاد کی کثرت کے اوپر آوارہ ہو جائے, شریعت کے احکام کو توڑنے اور چھوڑنے لگے, تو وہ تو پھر بری چیز ہے. اور یہاں جو تھا کہ حضرت انس کے لیے فتنے کی حفاظت, وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی ان کے لیے, اس لیے ظاہر بات ہے کہ وہ اس طرح فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے. جی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے نہیں سنا کسی شخص کے لیے کہ وہ روئے زمین پر چلتا پھرتا ہو کہ وہ جنتی آدمی ہے, یعنی کہ کوئی زندہ چلنے پھرنے والا آدمی جس کے لیے حضور نے فرمایا ہو کہ یہ جنتی ہے, میں نے کسی کے لیے نہیں سنا کہ حضور نے یہ اعزاز کسی کو عطا فرمایا ہو. یہ اعزاز اگر کسی کو ملا تو صرف اور صرف حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سے بشر مبشرہ کہاں گئے, دوسرے حضرات جن کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں وہ حضرات کہاں گئے؟ تو پہلی بات یہ سمجھو کہ حضرت عبداللہ ابن سلام یہ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. دوسری بات سمجھو, یہاں جو راوی نے نفی کی ہے ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نفی غیروں کے لیے بشارت کو ثابت غیروں کے لیے بشارت کی نفی کو ثابت نہیں کرتی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا بھائی ان کے جیسا کوئی عالم نہیں, اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ باقی سب انگوٹھا چھاپ بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے بھی علماء ہیں لیکن ان کا کوئی کمال ہے اس کو بتلانے کے لیے آدمی نفی کے انداز میں کہتا ہے. تو راوی کا حضرت عبداللہ ابن سلام کے لیے یہ جملہ استعمال کرنا یہ دوسروں کے لیے جنتی ہونے کی بشارت کی نفی کو ثابت کرتا نہیں ہے. تیسری بات سمجھو, ہو سکتا ہے حضرت سعد کے اس جملے کا تعلق ایسے زمانے سے ہو جس زمانے کے اندر سارے مبشر بالجنہ انتقال کر چکے ہو. ایسے زمانے کا یہ جملہ ہے جس زمانے کے اندر جن کے لیے حضور نے جنت کی بشارت دی تھی وہ تمام حضرات کا کیا ہوا؟ انتقال ہو چکا. اور اس وقت صرف عبداللہ بن سلام بچے ہو. ایسے زمانے میں یہ بات کہی گئی ہو کہ اب کوئی جنت کی بشارت والا بچا نہیں ہے سوائے عبداللہ ابن سلام کے. تو اس توجہ پر ایک سیدھا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ راوی خود تو اشرے مبشرہ میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص. اگر یہ توجہ کی جائے تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہاں گئے؟ تو پھر اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ فلا تزکو انفسکم. یہ ان کی کامل توازو کی بات ہے کہ انہوں نے اپنا تزکیہ اپنا جنتی ہونا لوگوں کے سامنے جتلانا بتلانا مناسب نہیں سمجھا. دوسری توجہ یا خود کے متعلق بشارت جنت کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ نہیں سنی تھی, دوسرے سے سنی تھی. خود انہوں نے اپنے لیے جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے کے واسطے سے سنی تھی, خود بلا واسطہ اپنے متعلق نہیں سنی. اور یہ کہ بھائی اب دوسرے کہتے ہیں کہ حضور نے میرے لیے ایسا کہا تو اس کو بھی توازن چھپاؤ, اس چیز کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو, یہ جو ہے مراد ہو سکتا ہے. اسی لیے بعض روایت میں صراحتن یہ الفاظ آئے ہیں من کانا حیاً فی حاضل وقتی و ماشین فی, یا یہ کہ یقول لحیین یمشی انہ من اہل الجنہ, کہ جو لوگ روئے زمین کے اوپر چلت پھرت کر رہے ہیں زندہ ہے ان کے اندر عبداللہ ابن سلام ہے. تیسری توجہ دوسرے حضرات کے بارے میں جنت کی بشارت دینے سے پہلے حضور نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی, جو اشرے مبشرہ اور دوسرے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنانے سے پہلے کی یہ روایت ہے. نمبر چار, حضرت عبداللہ ابن سلام کے لیے بشارت جنت کی اجتہادی چیز ہے اور دوسرے حضرات کے لیے جنت کی بشارت صریح چیز ہے. اس لیے اس طرح کی توجیحات سب جو ہے کی گئی ہے. بہرحال اس سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. جی
وروي عن قيس بن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع فقال هذا رجل من أهل الجنة فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته فقلت إنك حين دخلت المسجد قال هذا رجل من أهل الجنة قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم فسأحدثك لم ذاك رأيت رؤيا لما ذاك رأيت رؤيا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وقدرتها وسطها عمود من حديد أسفل وفراد وأعلاه في السماء في أعلاه عروة فقيل لي إرقة فقلت لا أستطيع فأتاني من صف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاه فأخذت بالعروة فقيل استمسك فاستيقظت وإنها لفي يدي فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الروضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة عروة الوثق فأنت على
وثق
وتلك العروة العروة الوثقى فأنت على الإسلام حتى تموت وذلك الرجل عبد الله بن سلام متفق عليه.
یہ قیس ابن عباد تابعی ہیں, کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کی مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا, اتنے میں ایک بزرگ شخصیت آئے مسجد میں اور ان کے چہرے کے اوپر خشوع کے نشانات تھے, یعنی چہرے سے وقار ٹپک رہا تھا، سکون ٹپک رہا تھا، اللہ کی قربت کا نور ٹپک رہا تھا۔ ایسے نورانی چہرے والے ایک بزرگ مسجد میں آئے۔ فقال، تو مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ کیا کہنے لگے، یہ آدمی جنتی آدمی ہے، یہ آنے والے شخص کون ہے، جنتی آدمی ہے۔ اس آنے والے بزرگ نے دو رکعت نماز پڑھی اور مختصر پڑھی، یعنی دو رکعت نماز جو ہے بہت لمبی چوڑی نہیں پڑھی، ہلکی پھلکی پڑھی۔ اب یہ دو رکعت ہو سکتا ہے کہ تحیت المسجد پڑھی یا کوئی اور پڑھی۔ ثم خرج، پھر وہ بزرگ مسجد سے نکل کر کے روانہ ہو گئے۔ وتبعته قیس بن عباد، کہتے ہیں کہ میں ان بزرگ کے پیچھے پڑ گیا، پیچھے چلنے لگا۔ کیوں پیچھے چلنے لگے؟ کہ بھائی مسجد میں موجود تمام لوگوں نے ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی، تو میں ان کو پوچھوں تو صحیح کہ بھائی آپ کیسے جنتی ہو؟ ابھی سب نے کہا نا ھذا رجل من اہل الجنہ، تو کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ آدمی جنتی کیسے ہیں، اسی لیے میں ان کے پیچھے 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 چلا کے دیکھوں کہ کیا ہے جنتی صفت۔ فقلت، میں نے اس بزرگ کو کہا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے تو موجود لوگوں نے کہا تھا کہ یہ آدمی جنتی ہے، تو لوگوں نے جو آپ کو جنتی کہا تو اس بارے میں کچھ بتلاؤ ہم کو کہ کیسے آپ کو جنتی کہا، بتلاؤ تو صحیح اس کا راز۔ تو بزرگ کیا کہنے لگے، اللہ کی قسم کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کہے جو وہ جانتا نہ ہو، کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ایسی بات کہے جو وہ جانتا نہ ہو۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ نمبر ایک، انہوں نے اس کال کے قائلین کی تصدیق کر دی کہ کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ آدمی جانتا نہ ہو وہ بات بولے، لیکن ان لوگوں نے یہ بات بتلائی، مطلب کہ لوگ کچھ جانتے ہیں میرا جنتی ہونا، یہ لوگ کچھ جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس طریقے کا جملہ اپنی زبان سے کہا، میرے بارے میں وہ لوگ کچھ جانتے ہیں۔ اور وہ کیسے جانتے ہیں، اس کا پس منظر اب سنو، کہ ان کو میرے بارے کے اندر جنتی ہونے کا کچھ پتہ لگا ہوگا۔ کیسے پتہ لگا ہوگا؟ تو کہا اس کا پس منظر بھی سن لو، کیسے پتہ لگا۔ فَسَأُحَدِّثُكَ لِمَا ذَاكَ، میں تم کو بتلاؤں گا اے قیس کہ کس طرح یہ لوگ مجھے جنتی کہتے ہیں۔ رَأَيْتُ رُؤْيَا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک خواب دیکھا تھا، اور میں نے اپنا وہ خواب حضور کے سامنے بیان فرمایا، بیان کیا۔ تو میں نے جو اپنا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو یہ ان لوگوں نے سن لیا ہوگا، اس خواب کی بنیاد پر وہ مجھے جنتی کہہ رہے ہیں۔ ایک توجیہ، دوسری توجیہ کیا، میں نے جب حضور کو اپنا خواب سنایا تھا تب یہ لوگ موجود نہیں تھے، لیکن کسی نے ان کو سنایا ہوگا کہ آج جو ہے نا یہ بزرگ نے ایسا خواب دیکھا اور حضور نے یہ تعبیر فرمائی، تو انہوں نے ڈائریکٹ نہیں سنا، ان کو کسی اور نے بتلایا میرے خواب کے متعلق، جس کی روشنی میں یہ لوگ مجھے جنتی مان رہے ہیں۔ نمبر تین، بعض حضرات نے اس جملے کو اس بات پر محمول کیا ہے کہ اس بزرگ نے اس جملے کے ذریعے کراہت کا اظہار کیا، ان کو کس نے کہا میں جنتی ہوں، اس جملے کا یہ مطلب کیا کہ ان کو کس نے کہا میں جنتی ہوں، کس بنیاد پر یہ لوگ مجھے جنتی کہہ رہے ہیں۔ اس صورت میں اس بزرگ کی تواضع کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی ثنا، اپنی مدح، اپنی تعریف کروانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ چوتھی بات، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو خواب کی بات میں تمہارے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، جس کی بنیاد کے اوپر یہ لوگ مجھے جنتی مان رہے ہیں، کا اس کا دلیل قطعی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ میرا خواب کوئی دلیل قطعی ہو کہ جس کی بنیاد پر مجھے یقیناً جنتی کہہ رہے ہو. بات یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعبیر ہے اس روایت میں آگے چل کر کے حضور نے جو ان کے بارے میں تعبیر ارشاد فرمائی اس کی روشنی میں ان کا جنتی ہونا ہے تو یقینی, لیکن اس بشارت کی بنیاد کے اوپر عظمت اور عالی مقام کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے. عظمت اور عالی مقام کو بیان کرنا مناسب اس صورت میں بھی تواضع ٹپکتی ہے. تو اس طرح انہوں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی. اب پھر انہوں نے اپنا خواب سنایا. کیا خواب سنایا؟ کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک باغیچے میں ہوں اور اس باغیچے کی وسعت اور ہرا بھرا ہونا بیان کیا. باغیچے کے درمیان میں ایک لوہے کا کھمبا ہے, کھمبے کا نیچے والا حصہ زمین میں, کھمبے کا اوپر والا حصہ آسمان میں, اور اوپر والے کھمبے کے اوپر والے حصے میں ایک حلقہ ہے. حروتن کے معنی حلقہ. اب مجھے کہا گیا کہ اس کھمبے پر چڑھو, تو میں چڑھ نہیں پا رہا تھا. تو میرے پاس ایک خادم آیا, منصف کے معنی خادم, اور اس نے میرے کپڑے پیچھے سے اٹھائے. فرقیتو, تو اس خادم کی مدد کی وجہ سے میں کھمبے پر چڑھ گیا, یہاں تک کہ میں کھمبے کے بالکل اوپر چڑھ گیا, اور اوپر جا کر کے وہ عروہ حلقہ میں نے پکڑ لیا, اور مجھے یہ کہا گیا کہ مضبوطی سے یہ حلقہ پکڑو. بس مجھے کہا گیا کہ مضبوطی سے حلقہ پکڑو اور میں بیدار ہو گیا. فاستيقظت, میں بیدار ہو گیا. بس یہ خواب میں نے دیکھا تھا. اب جو میں نے خواب سے بیدار ہوا, وانها لفی یدی, تو وہ حلقہ میرے ہاتھ میں تھا. وہ حلقہ میرے ہاتھ میں تھا. کیا مطلب اس کا؟ بعض شرائع حدیث نے اس کو محمول یوں کیا ہے کہ حلقہ پکڑتے وقت پر آدمی یوں مٹھی بند کرتا ہے, تو جب یہ خواب سے بیدار ہوئے تو مٹھی بند تھی ان کی. گویا کہ جس کیفیت سے انہوں نے خواب میں اس عروے کو حلقے کو پکڑا تھا, وہ کیفیت ان کی بدن کی بیداری کے وقت ابھی وہی موجود تھی. اور بعض حضرات نے اس کا مطلب بھی بیان کیا کہ عروہ اور حلقہ پکڑنے کے نشانات میرے ہاتھ میں بیدار ہونے کے بعد بھی تھے. اور تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ بس میں نے خواب میں حلقہ پکڑا اور آنکھ کھل گئی, دونوں ایک ساتھ ہوا. حلقہ پکڑا اور میں بیدار ہو گیا, آنکھ کھل گئی. فقصصتھا, میں نے اپنا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا, تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو باغیچہ تم نے دیکھا وہ اسلام مذہب ہے, جو تم نے ہرے بھرے باغ کی شکل میں دیکھا, اور وہ جو کھمبا تم نے دیکھا تھا وہ اسلام کا کھمبا ہے, اور اوپر تک چڑھ جانا کمال ایمان کی علامت ہے. اوپر تک چڑھ جانا یہ علامت ہے کائی کی؟ کامل ایمان کی. اور وہ جو عروہ آپ نے پکڑا تھا وہ تو ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها, وہی اسلام کا, قرآن کا, نبی کی سنت کا حلقہ مضبوطی سے تم نے پکڑ لیا تھا, لہذا تم موت تک اسلام پر قائم رہو گے. یہ حضور نے اس کی تعبیر عطا فرمائی. حسن خاتمے کی یہ دلیل ہے. اور یہ بزرگ کون تھے؟ راوی اخیر میں کہہ رہے ہیں, جنہوں نے یہ خواب دیکھا اور جنہوں نے دو رکعت مختصر نماز پڑھی اور سب لوگوں نے کہا یہ جنتی ہے, وہ بزرگ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ قیس ابن عباد کا قول ہے, وذاکر رجل عبداللہ ابن سلام, اور بعض کہتے کہ خود حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. جیسے کہ بعض مرتبہ کوئی آدمی کوئی بات بیان کر کے کہتا ہے نا, وہی جو بات تم سن رہے ہو نو بندے ناچیز یہی ہے. چلو
فلما نزلت يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الى اخر الايه جلس ثابت في بيته واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم فسال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال ما شان ثابت لا يشتكي فاتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال ثابت انزلت هذه الايه ولقد علمتم اني من ارفعكم صوتا من ارفعكم صوتا
ارفعكم
من ارفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا من اهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من اهل الجنه. رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ثابت ابن قیس ابن شماش رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے خطیب سمجھے جاتے تھے, نثر کے ادیب تھے انصار میں. کا جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, یہ آیت جب نازل ہوئی کہ نبی کی آواز کے اوپر تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے آخری آیت تک, تو حضرت ثابت نے گھر سے باہر نکلنا ہی بند کر دیا, گھر میں بیٹھ گئے گوشہ نشین ہو کر. واحتبس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں آمد و رفت بھی بند کر دی, گوشہ نشینی حضور کی مجلس میں آمد و رفت بھی بند. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت سعد بن معاذ کو کہ تمہارے انصار کے خطیب ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے ہیں, کہاں گئے؟ حضور صحابہ پر برابر کڑی نظر رکھتے تھے تو یہ نظر نہیں آتے ثابت, تو حضور نے باقاعدہ پوچھا کہ بھائی یہ سعد بن معاذ تمہارے خاندان کے خطیب ثابت نظر نہیں آ رہے, کیا بات ہے؟ اس زمانے کے اندر جو ہے تین ہی امکان ہوتے تھے نماز میں نہیں آوے تو, یا تو بیمار ہیں یا تو سفر میں گئے ہیں یا تو نعوذ باللہ منافق ہو گئے, یہ تین امکان ہوتے تھے مسجد میں نظر نہ آوے تو. اسی لیے حضور نے سیدھا پوچھا ما شان ثابت ایشتکی, ثابت کا حال کیا ہے, کیا وہ بیمار ہو گئے کیا کہ مسجد میں نظر نہیں آتے, بتلاؤ. اب یہاں دو مضمون ذہن میں رکھو, حضرت سعد بن معاذ کی شہادت ابھی ابھی گزرا, سن 5 ہجری میں ہوئی تھی, اور سورہ حجرات تو سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, وہ قبیلے تمیم والوں نے آ کر پیچھے سے بمبراڑے کیے تھے, سن 9 ہجری کی بات ہے. وہ تو پھر اس واقعے میں حضور حضرت سعد کو پوچھ رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بعض شعراء نے اس کا حل یوں پیش کیا ہے کہ یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا علی, یہ سن 5 ہجری سے پہلے نازل ہو چکی ہوگی, اور شروع سے سورت کی دوسری آیتیں وہ سن 9 ہجری کے اندر نازل ہوئی. اس طرح کی تطبیق بعض لوگوں نے دی ہے اس سورت اس کے نزول کے زمانے کے بارے میں. اب جو حضور نے حضرت سعد بن معاذ کو پوچھا کہ بھائی ثابت نظر نہیں آ رہے ہیں, کیا وہ بیمار ہیں, تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا حضرت سعد بن معاذ نے. کیوں جواب نہیں دیا؟ ان کو حقیقت معلوم نہیں تھی کہ ثابت کا کیا حال ہے, اسی لیے خاموش رہے. اب حضور نے پوچھا ہے, معلوم نہیں ہے, خاموش رہے, لیکن بعد میں تحقیق تو کرنی ہے کہ بھائی ثابت کہاں گئے, چونکہ حضور کا سوال ہے تو جواب تو دینا پڑے گا. فَأَتَاهُ سَعْدٌ, تو حضرت سعد حضرت ثابت کے گھر پہنچ گئے. حضرت سعد حضرت ثابت کے گھر پہنچے کہ بھائی کیا حال ہے, حضور فرما رہے کہ تم دکھ نہیں رہے ہو. فذکر لہ قول رسول اللہ, اور جا کر کے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا تذکرہ کیا کہ حضور تم کو یاد کر رہے ہیں کہ تم نظر نہیں آ رہے ہیں. تو دیکھو انہوں نے کیا جواب دیا. ثابت کہنے لگے ساتھ بات دراصل یہ ہے کہ جب سے آیت نازل ہوئی کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر بلند مت کرو, اور تم تو جانتے ہو نا میری آواز بہت اونچی ہے, ارفعکم صوتا, طبعی طور پر پیدائشی طور پر میری آواز بلند ہے, اور مزید خطابت کے فن نے میری آواز کو اور زیادہ اونچا کر دیا. اور آیت میں فرمایا کہ نبی کے سامنے اپنی آواز بلند مت کرو. اسی لیے میں تو اب گھر میں بیٹھ گیا کہ وہاں ہوں گا نے آواز اونچی ہو جاوے تو حضور کی آواز سے میری آواز اونچی ہو گئی تو انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کا مصداق نہ بن جاؤں. اس لیے میں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی اور بے ادبی نہ ہوئے آواز کو بلند کرنے کے ذریعے. دیکھو صحابہ کرام کا کتنا احتیاط. پھر آگے کیا کہہ رہے اپنے بارے میں, فانا من اہل النار, اور میں جہنمیوں میں سے ہو جاؤں. چونکہ آیت میں آگے ہی فرمایا نے انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, اور حبط عمل تو منافقین کے واسطے ہیں. گویا کہ یوں کہنا چاہتے تھے کہ بھئی میں نعوذ باللہ میری آواز بلند ہو جائے اور میں مرتد ہو جاؤں اور میں جہنمی بن جاؤں, اس سے بہتر میں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی. اب حضرت سعد نے ان کا جواب جا کے حضور کو سنایا کہ ثابت ایسا ایسا کہہ رہے, تو حضور نے کیا فرمایا. سو سعد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ وہ تو جنتیوں میں سے. دیکھو اس قدر ادب نے آپ کو جنتی بنا دیا. جنتیوں میں سے ہونے کا کیا مطلب, تمہارے اس قدر ادب کے اہتمام نے تم کو جنتی بنا دیا. شرح نے ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے, لہذا معلوم ہوا کہ ادب انسان کو بہت آگے بڑھانے والی چیز ہے. بعض روایت میں یوں آیا ہے کہ حضور نے یوں فرمایا, اما تردا یا ثابت انتعیش حمیدا فتقتل شہیدا وتدخل الجنہ, یا تعیش حمیدا, یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ پیاری زندگی گزارو, اللہ کے راستے میں شہید کیے جاؤ اور جنت میں داخل کیے جاؤ. اور واقعہ بھی یہی ہوا, حضرت ثابت جو ہے جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. اور عجیب حضرت انس نے ان کی شہادت نقل کی ہے کہ جنگ یمامہ کے دن صبح صبح حضرت ثابت تیار ہوئے اور اپنے بدن کے اوپر اپنا کفن اوڑا کہ آج تو سر دھڑ کی بازی لگاؤں گا دین کے دشمنوں کے مقابلے میں. اور حنوت کی خوشبو جو مردوں کو لگائی جاتی وہ اپنے بدن پہ لگائی اور خود کفن اوڑا اور اوڑ کے پھر میدان کے اندر گئے اور جا کر کے شہید ہو گئے. اس طرح ان کی شہادت ہوئی. چلو من هؤلاء
يا رسول الله, قال وفينا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه, قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان
على سلمان
على سلمان ثم قال لو كان الإمام عند الثريا لناله رجال من هؤلاء, متفق عليه.
حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے منقول ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں سورہ جمعہ نازل ہوئی اور سورہ جمعہ میں یہ آیت نازل ہوئی, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. آخرین منہم سے کون مراد؟ جو لوگ قرآن کے نزول کے وقت موجود نہیں تھے, بعد میں ایمان لائے. وَآخَرِينَ کے مصداق, جو لوگ نزول قرآن کے وقت موجود نہیں، با ایمان نہیں، بعد میں ایمان لائے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے حضور کو پوچھا، حضور یہ آخرین منہم کون ہے، بعد میں آنے والے کون ہیں، جو ایمان میں شامل ہوں گے وہ کون لوگ ہیں؟ تو ہمارے درمیان حضرت سلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے اپنا دست بابرکات حضرت سلمان پر رکھ کے ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان سریا ستارے پر بھی ہوئے تو لنا لہو رجال من ہاؤلا، ان لوگوں میں ایسے مرد ہوں گے جو وہاں سے ایمان کو لے آئیں گے. اس کا مطلب بعض حضرات نے لیا کہ حضرت سلمان فارس کے، گویا کہ اہل فارس کے لیے یہ بشارت دی گئی کہ لوگ انتہائی محنت سے ایمان کو حاصل کریں گے، علم کو حاصل کریں گے، اور اس کے لیے جد و جہد کریں گے. اسی لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خود، حالانکہ وہ شافعی المسلک ہے، اس کا مصداق حضرت امام ابو حنیفہ کو قرار دیا ہے، چونکہ آپ بھی فارسی النسل ہے، تو کہا کہ یہ جو سریا پر جا کر ایمان اور دین لانے کی بات ہے، کہا اس کا مصداق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. تو بعضوں نے اس بشارت کو اہل فارس کے لیے خاص مانا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ تمام اجمی لوگ مراد ہے، اسی لیے کہ زیادہ تابعین اجمیوں میں سے ہے، صحابہ زیادہ اہل عرب میں سے، اور تابعین زیادہ اہل عجم کے اندر سے. اور واقعہ یہ ہے کہ تابعین کرام نے صحابہ سے علم حاصل کرنے میں اور علم میں اجتہاد میں، فروعات اور جزیات کے استنباط میں اور اس کی اشاعت میں جو محنت کی، وہ عدیم النظیر محنت ہے جو تابعین کرام کے ذریعے سے وجود کے اندر آئی. اس میں حضرت سلمان کی بھی بشارت فضیلت ہو گئی اور ان کے ساتھ ساتھ عجمی تابعین کی بھی جو ہے فضیلت ہو گئی. ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے حضرت سلمان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، 10 آدمی کے غلام بنے تھے یہ، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، 10 آدمی کے غلام بنے تھے. اصل میں رام ہرمز کے یہ رہنے والے تھے، فارس ایران میں رام ہرمز کے رہنے والے تھے، مجوسیون مجوسی تھے، آگ پرست لوگوں میں سے، لیکن دین حق کے متلاشی لوگوں میں سے تھے کہ دین حق کہاں ملے گا، یہ آگ پرستی تو غلط ہے. اسی دین حق کی تلاش کے اندر یہ سب سے پہلے عیسائی بنے تھے، اور جو ان کے عیسائی استاذ تھے، وہ عیسائی استاد نے ان کو آخری نبی کا تعارف کرایا تھا، عیسائی راہب نے، کہ دیکھو اب آخری نبی کے نکلنے کا زمانہ قریب ہے، تم تیار رہو، جب بھی ان کا خروج ہو تو ایمان لے آنا. اور اسی عیسائی راہب نے ان کو آخری نبی کی دو علامت بتلائی تھی، ایک تو یہ کہ وہ صدقہ قبول کرتے نہیں ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ مہر نبوت ہوگی ان کی پیٹھ کے پیچھے، یہ دو علامت بتلائی تھی. بہرحال حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی، ایک کال کے اندر 350 سال کی عمر ہوئی ان کی، دوسرے کال میں 250 سال کی ان کی عمر ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے حواری کو بھی دیکھا ہے، ایک حواری کی زیارت انہوں نے کی حضرت سلمان نے، چونکہ لمبی عمر ہوئی بہت پہلے سے، حضور کی خدمت میں تو آخری زندگی میں آئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین میں سے ایک حواری کی بھی انہوں نے زیارت کی ہے، اور پھر خود آخری نبی کے حواری بن گئے. اور پھر جب بکتے بکائے مکہ حضور کی خدمت میں پہنچے تو صدقے کے ذریعے سے امتحان لیا، تو دیکھا کہ واقعی یہ نبی صدقہ قبول نہیں کرتے ہیں، مہر نبوت دیکھی، ایمان لے آئے. ایک یہودی کے یہ غلام بن کے آئے تھے مدینہ، وہ یہودی بھی بڑا بدماش، انہوں نے اس نے ان کی آزادی کو مشروط کیا، سلمان میری باڑی میں 100 کھجور کے درخت لگاؤ اور جب اس پر پھل آوے اس دن تم آزاد. اب کتنا لمبا زمانہ انتظار کرنے کا، اس لیے کہ کتنے سال کے بعد وہ کھجور کا درخت بڑا ہوگا اور اس پر پھل لگیں گے، کتنے سال کے بعد آزادی ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. لاؤ سلمان, کہاں درخت لگانے گئے؟ خود حضور نے اپنے دستے مبارک سے وہ درخت لگائے. تو ایک سال میں وہ درخت پر پھل آنے شروع ہو گئے اور حضرت سلمان آزاد ہو گئے. ایک ہی سال میں یہ واقعہ پیش آیا تھا.
شهد ان محمد رسول الله.